بدھ 9 ستمبر کی سیربین کے ساتھ مہابارہ سفتر کا سلام. پاکستان نے کہا ہے کہ خطے میں روایتی ہتھیاروں کے عدم توازن کی وجہ سے پاکستان چھوٹے جوہری بم بناتا رہے گا, مگر کیا بھارت بھی ایسا ہی کر سکتا ہے؟
اگر بھارت ٹریڈیشنل ڈاکٹرین پر لگا رہتا ہے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی بہت بڑی کباہت ہوگی کہ بھارت یہ چھوٹے جوہری ہتھیار نہ بنائے.
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, احمد رضا سے خبریں سنیے. پاکستان کہتا ہے کہ وہ خطے میں روایتی فوجی عدم توازن کے باعث زیادہ مؤثر اور چھوٹے ایٹمی ہتھیار بنانے کا سلسلہ جاری رکھے گا. آصف فاروقی.
وزیراعظم نواز شریف کی زیر صدارت نیوکلیئر کمانڈ اتھارٹی کے اجلاس کے بعد جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ جنوبی ایشیا میں بڑھتے ہوئے روایتی فوجی عدم توازن کے جواب میں پاکستان اپنی اس ایٹمی پالیسی پر عمل جاری رکھے گا, جس میں زیادہ مؤثر چھوٹے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری شامل ہے. یہ پالیسی بھارت کے لیے پاکستان کی تیار کردہ برسوں پرانی ایٹمی پالیسی کا حصہ ہے, جسے کریڈیبل منیمم ڈیٹرنس یا قابل اعتبار مگر کم سے کم دفاعی صلاحیت کہا جاتا ہے.
پاکستان اور بھارت کی سرحدی فورسز کے حکام کے درمیان نئی دلی میں آج سے 4 روزہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں, جن میں سرحدی فائر بندی کی خلاف ورزیوں پر بات ہو رہی ہے. دلی سے شکیل اختر.
پاکستان رینجرز پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل عمر فاروق برقی کی قیادت میں پاکستان سے 16 رکنی وفد بات چیت کے لیے آج دلی پہنچ گیا. بات چیت کنٹرول لائن پر گولہ باری روکنے, بلا اشتعال فائرنگ اور شہریوں کی ہلاکت اور املاک کے نقصان پر قابو پانے جیسے اہم سوالات پر مرکوز ہوگی. 4 روزہ بات چیت ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب کنٹرول لائن پر کشیدگی پھیلی ہوئی ہے اور دونوں ممالک ایک دوسرے پر فائر بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کر رہے ہیں. اس بات چیت کو بھارت میں بڑی اہمیت دی جا رہی ہے.
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پولیس کہتی ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 2 مسلح حملوں میں 2 صحافتی کارکن مارے گئے ہیں. کراچی سے شمائلہ خان.
سپرنٹینڈنٹ پولیس گلبرگ ڈویژن فیصل نور کے مطابق صحافی آفتاب عالم بچوں کو اسکول سے لینے کے لیے گھر سے نکلے تو انہیں نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا. 40 سالہ آفتاب عالم کئی سالوں سے مختلف نجی چینلز جیو اور سما سے منسلک رہے, تاہم تقریباً پچھلے 1 سال سے وہ بے روزگار تھے. گزشتہ روز ہی کراچی میں جیو نیوز کی ڈی ایس این جی وین پر حملے میں ادارے کا ایک انجینئر ہلاک اور ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا تھا.
یورپی کمیشن کے سربراہ نے یورپ میں پناہ گزینوں کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک منصوبے کا اعلان کیا ہے, جو ان کے بقول اس کے جامع, فوری اور دیر پا حل کو ممکن بنا سکتا ہے. اس منصوبے کے تحت 1,20,000 اضافی پناہ گزینوں کو یورپی ملکوں میں کوٹے کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی تجویز دی گئی ہے. یہ منصوبہ ایک ایسے وقت میں تجویز کیا گیا ہے جب ہزاروں کی تعداد میں پناہ گزین شمالی یورپ کی جانب بڑھ رہے ہیں. ان میں اکثریت شام سے تعلق رکھنے والے تارکین وطن کی ہے. شام کے شمالی علاقے میں اطلاعات ہیں کہ باغیوں نے فضائیہ کے ایک اڈے پر قبضہ کر لیا ہے. باغیوں نے اس فضائی اڈے کی 2 برسوں سے ناکہ بندی کر رکھی تھی. شام کے سرکاری ٹی وی چینل نے کہا ہے کہ نصرت فرنٹ نامی اس گروپ کے جنگجوؤں کے مسلسل حملوں کے بعد سرکاری فورسز پہلے ہی وہاں سے نکل گئی تھیں. چین اور تھائی لینڈ کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ بینکاک کے ایک مقبرے پر بم حملے کا اہم ملزم چینی شہری ہے. ظہیر الدین بابر.
ملزم یوسفو میرعلی پولیس کی حراست میں ہے اور وہ 2 برس پہلے چین سے باہر چلا گیا تھا. بتایا جاتا ہے کہ ملزم چین کے شورش زدہ علاقے سنکیانگ میں پیدا ہوا تھا, جہاں چینی مسلمان اویغر لوگوں کی اکثریت ہے. تھائی پولیس نے کہا ہے کہ ملزم نے پچھلے ماہ اس بم دھماکے سے پہلے ایک بیگ مشتبہ بمبار کے حوالے کرنے کا اعتراف کیا ہے. حملے میں 20 لوگ ہلاک ہوئے تھے, جن میں بیشتر چینی شہری تھے.
یہ خبریں بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. انڈیا میں 1,000 سے زیادہ مسلمان علماء نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف فتوے پر دستخط کیے ہیں, جس میں نام نہاد دولت اسلامیہ کی کارروائیوں کو اسلام کے بنیادی عقائد کے خلاف قرار دیا گیا ہے. ایک مذہبی رہنما نے کہا کہ اس فتوے کی نقول 50 سے زیادہ ملکوں کے رہنماؤں کو بھیجی گئی ہیں اور ان سے اس کی توثیق کرنے کا کہا گیا ہے. برطانوی سائنسدانوں نے کہا ہے کہ اسکولوں میں کلاسز اگر صبح 10 بجے شروع کی جائیں تو یہ طلبہ و طالبات کے لیے خاصا فائدہ مند ہو سکتا ہے. ظفر سید.
سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر بھی ایک قدرتی گھڑی ہوتی ہے جسے باڈی کلاک کہا جاتا ہے. معاشرہ اس پر بہت کم توجہ دیتا ہے. خاص طور پر لڑکے لڑکیوں میں دیر سے دن کا آغاز کرنے کا اپنا حیاتیاتی نظام ہوتا ہے. بریڈ فورڈ میں برطانوی سائنس فیسٹیول میں نیند کے مسائل کے ایک ماہر ڈاکٹر پال کیلے کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے صبح پڑھائی جلد شروع کرنے پر اصرار کرنے سے وہ نیند کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں.
اور ترکی کی مرکزی کرد نواز جماعت ایچ ڈی پی کے رہنما نے اپنے صدر دفتر پر دوسری رات بھی حملوں کے بعد ترک صدر پر جنگ شروع کرنے کا الزام لگایا ہے. صلاح الدین دیمرتاس نے کہا کہ حکومت تشدد کی مہم چلا رہی ہے. انہوں نے خبردار کیا کہ ترک فورسز اور کرد جنگجوؤں میں جھڑپوں کی وجہ سے نومبر میں طے شدہ انتخابات کا انعقاد مشکل ہو سکتا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، علم کی بجائے جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو. ایٹمی قوت اس طرح کی تری ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا.
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. آج ہمارا بڑا موضوع یہ ہے کہ پاکستان نے چھوٹے جوہری بم بنانے کی پالیسی کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان یہ کہتا ہے کہ خطے میں روایتی فوجی عدم توازن موجود ہیں، لہذا اس کے پیش نظر زیادہ مؤثر چھوٹے ایٹمی ہتھیار بنانے کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا. یہ اجلاس وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں ہوا اور یہ اجلاس تھا ملک کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں اعلی ترین فیصلہ ساز ادارے نیوکلیئر کمانڈ اتھارٹی کا، جس میں مسلح افواج کے تمام سربراہ موجود تھے. اس کے علاوہ ایٹمی پروگرام سے متعلق سول اور فوجی حکام اور بعض وفاقی وزراء نے بھی شرکت کی. پروگرام میں ہم آگے چل کر یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا پاکستان چھوٹے جوہری بم بنا کر اپنے دفاع کو مضبوط کر پائے گا یا اس سے آگے چل کر خطرات مزید بڑھ جائیں گے، اور یہ بھی کہ کیا پاکستان کی اس پالیسی کے جواب میں بھارت کا رد عمل کیا ہوگا، کیا وہ بھی اب ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل ہو جائے گا یا اس سے پہلے شامل ہے. اس سب پر بات ہوگی، لیکن سب سے پہلے آئیے ہم نے کوشش کی کہ ہم اس اجلاس کی تفصیل معلوم کریں، اور تھوڑی دیر پہلے ہم نے اسلام آباد میں اپنے ساتھی آصف فاروقی سے بات کی.
ماپارا، جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ وزیر اعظم کی زیر سربراہی یہ اجلاس تھا، اور اس میں جو خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال ہے، خاص طور پہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو حالیہ دنوں میں کشیدگی ہوئی ہے، اس کا جائزہ لیا گیا. اور اجلاس میں یہ محسوس کیا گیا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جو فوجی عدم توازن ہے، یعنی پاکستان اس کو عدم توازن کا نام دیتا ہے روایتی میدان میں کہ بھارت کے پاس اسلحہ ہو اور فوج زیادہ ہے، تو اس اجلاس میں جو بریفنگ دی گئی اس میں یہ بتایا گیا کہ بھارت جو ہے وہ عدم توازن جو ہے وہ بھارت کی جانب مزید پاکستان کے لیے خراب ہو رہا ہے، تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے جوہری ہتھیار، یعنی جو چھوٹے جوہری ہتھیار ہیں، وہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھے گا، اور اس پالیسی پر جو ہے وہ مزید عمل کیا جائے گا تاکہ خطے میں جو روایتی فوجی عدم توازن ہے اس کو بحال کیا جا سکے.
تو آصف، یہ جو انہوں نے بات کی چھوٹے ایٹمی ہتھیاروں کی، کیا یہ کوئی نئی پالیسی ہے جو پاکستان نے اختیار کی ہے؟
یہ نسبتاً نئی پالیسی ہے ماپارا، یہ کوئی 2 سال پہلے یا اس سے کچھ عرصہ پہلے سے پاکستان نے اختیار کی ہے، جس کو فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کیپیبلٹی کا نام دیا گیا ہے. اس پالیسی کے تحت بنیادی طور پہ پاکستان جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب بھارت نے امریکہ اور دوسرے ملکوں سے اربوں ڈالر کے اسلحہ کے اور دیگر فوجی ساز و سامان کے معاہدے کیے تھے، تو اس کے جواب میں پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس روایتی اسلحے کی دوڑ میں تو شامل نہیں ہو سکتا، لیکن وہ چھوٹے ایٹمی ہتھیار جو ہے ان کو بنانے کی رفتار تیز کر دے گا. تو یہ جو پالیسی ہے یہ پاکستان کی جو کریڈیبل منیمم ڈیٹرنس ہے، جو انڈیا کے لیے پاکستان نے ایک اپنی نیوکلیئر ڈاکٹرائن جسے آپ سمجھ لیں وہ قائم کیا ہوا ہے، اسی کے تحت یہ پالیسی بھی کوئی 2-3 سال پہلے پاکستان نے اختیار کی تھی.
اچھا، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں عالمی برادری میں کچھ تحفظات بھی پائے جاتے ہیں. کیا اس میٹنگ میں، اس اجلاس میں اس بارے میں بھی کوئی بات ہوئی؟
جی بات ہوئی، اور بنیادی طور پہ جو پاکستان کے بارے میں تحفظات ہیں وہ ان ایٹمی ہتھیاروں کے برآمد کے بارے میں ہے. تو اس اجلاس کے بعد آج جو بیان جاری کیا گیا اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان جو ایٹمی ہتھیاروں کی برآمد کے بین الاقوامی معاہدے، قوانین اور ضابطے ہیں ان کی پابندی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ امتیازی نہیں ہونے چاہیے. پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی اس طرح کے معاہدے ہیں وہ امتیازی ہیں اور پاکستان کو اس میں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے. بنیادی طور پہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ اسے ایٹمی ریاست کا درجہ دیا جائے، اس کے بعد وہ ان معاہدوں کی پاسداری کرے گا اور اس میں شامل ہوگا. لیکن ساتھ ہی آج کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان اپنے طور پہ یہ جو برآمد ہے ایٹمی ہتھیاروں کی، اس کو روکنے کے لیے مکمل اپنا سسٹم، ایک نظام موجود ہے، اور بین الاقوامی ضابطوں کی پابندی کرنے کے لیے بھی تیار ہے.
اسلام آباد سے یہ تھے ہمارے ساتھ آصف فاروقی، جو ہمیں اس اجلاس کی تفصیل بتا رہے تھے. ہم نے اسی تناظر میں اسلام آباد میں فزکس کے ایک سائنسداں اور جوہری ہتھیاروں کی پالیسی کے تجزیہ کار اے ایچ نیئر سے بات کی اور یہ پوچھا کہ کیا چھوٹے جوہری بم بنانے سے پاکستان اپنی جوہری پالیسی کے مقاصد کو حاصل کر لے گا؟
بھارت نے بہت پہلے پاکستان سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کے ہاں سے دہشت گرد ہمارے ہاں آتے رہے تو ہم کسی وقت بھی آپ کے ہاں دخل اندازی کر کے، فوجی اقدام کر کے ان کو ختم کر دیں گے. پاکستان نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر آپ نے ہماری سرزمین کا قدم رکھا تو ہم نیوکلیئر ہتھیار آپ کے اوپر چلا دیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے بیٹل فیلڈ نیوکلیئر ویپنز، ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز یعنی چھوٹے نیوکلیئر ویپنز بنانے کا ارادہ کیا، اعلان کیا کہ بن گئے ہیں. اس کے اوپر میزائل بنائے اور نصر میزائل، تو اس میزائل کا رینج جو ہے 60% ہے، ایک ٹرک کے اوپر 4 میزائل ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ تیاری پوری کر لی. ابھی بہت ریسنٹلی بھارت کے چیف آف آرمی اسٹاف نے ایک بیان دیا پھر کہ ہم تو دوسرے ملکوں میں جا کے دخل اندازی کر سکتے ہیں. تو پھر ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے 6 ستمبر کی تقریب میں بڑے زور سے کہا کہ ٹھیک ہے، کولڈ سٹارٹ ہو یا ہاٹ سٹارٹ ہو، جو بھی ہو، ہم ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں.
میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا چھوٹے جوہری بموں کے بنانے سے پاکستان اپنا دفاع مؤثر بنا لے گا، یا پھر بھی وہ جو بیرونی خطرہ ہے وہ برقرار رہے گا؟
میرا خیال ہے کہ یہ بات تو ثابت ہو چکی تاریخی طور پہ کہ چھوٹے ایٹم بم بنانے سے، بیٹل فیلڈ نیوکلیئر ویپنز سے کوئی بڑا فوجی فائدہ نہیں ہوتا، دفاعی فائدہ نہیں ہوتا. یورپ نے روس کی بہت بڑی جو زمینی قوت تھی، روایتی فوجی طاقت، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ نے بیٹل فیلڈ نیوکلیئر ویپنز بنائے، ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ایسے تک بنائے، اتنے چھوٹے تک بنائے کہ جو توپوں کے ذریعے سے مارے جا سکتے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں بنا کر ان کو یورپ میں بھجوا دیا. لیکن ان کے کوئی فائدے نہیں ہوئے، کوئی احساس ہوا کہ یہ فائدے نہیں ہیں. ہم لوگوں نے بھی اپنے طور پہ اسٹڈی کی ہے اس کی، اور ہم نے یہ بتایا ہے کہ اگر فرض کیا کہ ٹینکس چلے آ رہے ہوں پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، اور پاکستان ان کو روکنے کے لیے ایٹم بم داغنا شروع کرے، چھوٹے ایٹم بم خاص طور پہ، تو وہ ایٹم بم جو ہیں وہ بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. اور اگر آپ چاہیں کہ پورا کا پورا جو ٹینکس کا کالم ہے وہ تب پر فنا ہو جائے، تو اس کے لیے آپ کو 20 ایٹم بم استعمال کرنے پڑیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ کوئی لاجیکلی سینسیبل بات نہیں لگتی، اور اس سے کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوتا. میرا خیال میں پاکستان نے اس سے سوائے اس کے کچھ اور گین نہیں کیا. ایک چیز اس سے گین کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان نے کہا کہ اگر آپ نے ہمارے فوجیوں کے اوپر، چاہے اپنی سرزمین پہ ہی ایٹم بم استعمال کیے، تو ہم اسے ہندوستان پہ حملہ تصور کریں گے، اور ہماری پالیسی یہ ہے کہ پھر ہم تابڑتوڑ پاکستان کے اوپر بھرپور حملہ کر دیں گے اور جواب دیں گے. ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کبھی اگر اس نے یہ چھوٹے ہتھیار استعمال کیے تو جواباً ہندوستان سے بڑے ہتھیار شہروں کے اوپر آئیں گے. تو اچھا یہ ہے کہ ان کو استعمال کرنے کی بجائے بڑے ہتھیار ہی ہندوستان کے اوپر استعمال کر لیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ ریئلائزیشن وہ تھی جس کی وجہ سے ہندوستان نے اپنا کولڈ سٹارٹ کا ڈاکٹرن وہ 2004 میں وہ واپس لے لیا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے.
یہ تھے اسلام آباد سے جوہری ہتھیاروں کی پالیسی کی تجزیہ کار ڈاکٹر اے ایچ نیئر. پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری ہتھیاروں کی دوڑ کی ایک پرانی روایت رہی ہے. پاکستان کے چھوٹے جوہری بم بنانے کا اعلان محض ایک زبانی کلامی رویہ یعنی محض ایک پوسچرنگ ہے. بھارت کیا سمجھتا ہے, کیا رد عمل ہو سکتا ہے وہاں پر اس اعلان کا؟ ہم نے بات کی سوشانت سرین سے جو دفاعی امور کے تجزیہ کار ہیں.
میں نہیں مانتا کچھ حد تک یہ پوسچرنگ ہو رہی ہے, نیوکلیئر پوسچرنگ, کیونکہ اگر پاکستان کی یہ نیتی رہی کہ وہ یہ چھوٹے جوہری ہتھیاروں کا استعمال کرنے کی نوبت بھی آ سکتی ہے یا وہ کرے گا تو پھر بھارت کی جو ڈاکٹرین ہے وہ بہت کلیئر ہے کہ بھارتی ٹروپس کے اوپر کہیں پر بھی اگر اس طریقے کا حملہ ہوا تو ایک اوور ویلمنگ ریٹیلیشن ہوگی, میسو ریٹیلیشن کی بات کی جاتی ہے. تو پھر پاکستان کو اگر یہ معلوم ہے کہ بھارت کی طرف سے میسو ریٹیلیشن ہوگی, چاہے وہ اپنے حصے میں یا بھارت کے اندر کہیں اس طرح کے جوہری ہتھیاروں کا استعمال کرے گا, تو پھر اگر تو میں پاکستان کو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن ایک خود کش ملک تو نہیں ہے پاکستان. تو اگر تو یہ نوبت ہے کہ خودکشی کرنی ہے تو پھر الگ بات ہے. اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں پوسچرنگ زیادہ ہے, اور ایک عنصر اس میں شاید ایک لحاظ سے نیوکلیئر بلیک میل کا بھی ہے کہ دنیا بھر کو یہ واضح کروایا جائے کہ دیکھیے ہم تو اس طرح سے خودکشی کر لیں گے اگر آپ ہماری یہ تین چار پانچ مانگیں جو ہیں وہ پوری نہ کریں.
مگر سشانت, بھارت خود بھی تو نیوکلیئر بم بنا رہا ہے, تو پاکستان کے جو آج کا فیصلہ ہے یعنی چھوٹے بم بنانے کی پالیسی جاری رکھنے کا فیصلہ, تو کیا بھارت میں بھی چھوٹے بموں کی تیاری پر غور ہو سکتا ہے؟
غور تو ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ایک توازن ہونا پڑے گا کہ اگر اس طریقے کا نیوکلیئر ایکسچینج ہوتا ہے تو پھر ایک توازن بھی رکھنا پڑے گا. لیکن بھارت میں یہ بھی محسوس کیا جا رہا ہے کہ اگر اس طریقے کے چھوٹے بم بنائے گئے اور ان کو آپریشنل لیول پر, ان کا مطلب تبھی ہے اگر ان کو آپریشنل لیول پر لے کے جایا جائے, اور اگر آپریشنل لیول پر لے کر جاتے ہیں تو پھر کمانڈ اینڈ کنٹرول کی جو پرابلمز ہوتی ہیں, کمانڈ اور کنٹرول کی پرابلمز میں بڑی مشکلیں اور دشواریاں آ سکتی ہیں. تو اس لیے یہ پاسبلٹی کم ہے کہ ان کو انوالو کیا, ڈیولپ کیا جائے. دوسرا, اگر بھارت اپنا جو ٹریڈیشنل ڈاکٹرین ہے اسی پر لگا رہتا ہے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ اور اس کو کریڈیبل بناتا ہے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی بہت بڑی کباہت ہوگی کہ بھارت یہ چھوٹے جوہری ہتھیار نہ بنائے.
سشانت, کیا ایسا نہیں لگ رہا کہ جنوبی ایشیا میں پاکستان اور بھارت ایک بار پھر روایتی پالیسی کی طرف لوٹتے نظر آ رہے ہیں؟
ایسا تو لگ رہا ہے, اس میں تو دیکھ کر کوئی زیادہ شک نہیں ہے.
کیا اس کی وجہ کیا جیسا کہ آپ نے کہا ایسا لگ رہا ہے, تو کیا اس کی وجہ بی جے پی کی دائیں بازو کی انتہا پسند پالیسی کو قرار دیا جا سکتا ہے؟
نہیں, ویسے تو نواز شریف کی بھی دائیں بازو کی انتہا پسند پالیسی رہی ہے بھارت کو لے کر کے. ایک طرف تو وہ بڑے اچھے بیان داغتے ہیں لیکن زمینی لیول پر نہ تو وہ اپنی فوج اور باقی اداروں کے اوپر کوئی کنٹرول وہ کرتے ہیں. دوسرا, جو ریٹورک اگر دیکھا جائے کشمیر کو لے کر کے یا باقی اور بہت سارے مدوں کو لے کر کے, تو ایک لحاظ سے 2013 سے یہ شروع ہو گیا تھا جب بی جے پی کی سرکار پاور میں آئے گی یا نہیں آئے گی اس پہ کوئی کسی طریقے سے کہا نہیں جا سکتا تھا.
یہ تھے بھارت میں دفاعی امور کے تجزیہ کار سشانت سرین, جو کہہ رہے تھے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت مخاصمت کی اپنی روایتی پالیسی کی جانب گامزن ہیں. اور ایک ایسے وقت میں جب بھارت اور پاکستان فوجی اور سفارتی سطح پر مذاکرات کی بحالی کے لیے کوشاں ہیں, تو پاکستان اور بھارت کے درمیان واقعی کنٹرول لائن پر گولہ باری بند کرنی اور سرحدی کشیدگی سے متعلق دوسرے اہم سوالوں پر بات چیت کے لیے پاکستان رینجرز اور بھارت کے بارڈر سیکیورٹی فورس کے درمیان 4 روزہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. اگرچہ یہ معمول کے مطابق ہو رہے ہیں لیکن کنٹرول لائن پر گولہ باری اور موجودہ کشیدگی کے پیش نظر یہ میٹنگ خاصی اہمیت اختیار کر گئی ہے. سنیے دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ.
پاکستان رینجرز اور بارڈر سیکیورٹی فورس کے درمیان یہ بات چیت کئی برس کے وقفے کے بعد ہو رہی ہے۔ پاکستان رینجرز پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل عمر فاروق برقی کی قیادت میں پاکستان کا ایک 16 رکنی وفد آج دلی پہنچ گیا۔ یہ بات چیت 4 روز تک چلے گی۔ دونوں وفود کنٹرول لائن پر گولہ باری روکنے، بلا اشتعال فائرنگ، شہریوں کی ہلاکت اور املاک کے نقصان پر قابو پانے جیسے اہم سوالوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ 4 روزہ بات چیت ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب کنٹرول لائن پر کشیدگی پھیلی ہوئی ہے اور دونوں ممالک ایک دوسرے پر فائر بندی کی خلاف ورزیوں کا الزام عائد کرتے رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں کنٹرول لائن پر بھاری ہتھیاروں سے گولہ باری اور اسنائپر سے شوٹنگ کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ اس طرح کے اشارے ہیں کہ پاکستان اس بات چیت میں فائر بندی کی خلاف ورزیوں کی نگرانی اقوام متحدہ کے مبصرین کے تحت کرانے کی پیشکش کرے گا، لیکن بھارت اس طرح کی پیشکش پہلے بھی مسترد کر چکا ہے۔ اس بات چیت کو بھارت نے بڑی اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ مہینے دونوں ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان بات چیت ہونی تھی، لیکن وہ مذاکرات پاکستان کے ہائی کمشنر کی طرف سے کشمیری علیحدگی پسند رہنماؤں کو مدعو کیے جانے سے منسوخ ہو گئے تھے۔ بھارت نے وزیراعظم نریندر مودی کی حکومت آنے کے بعد تقریباً 1.5 برس سے پاک بھارت تعلقات پوری طرح سرد مہری کا شکار رہے ہیں۔ نہ صرف سرحد پر کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے بلکہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں شدت پسند واقعات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ دونوں ملکوں کے تعلقات اس وقت پوری طرح تعطل کا شکار ہیں۔ اس پس منظر میں پاکستان رینجرز اور بی ایس ایف کی یہ ملاقات کنٹرول لائن پر اگر امن قائم کرنے کے اقدامات پر متفق ہو گئی تو آنے والے دنوں میں مزید بات چیت کے لیے فضا ہموار ہو جائے گی۔ لیکن سرحد پر کشیدگی کم کرنے کے لیے 4 روزہ مذاکرات اگر کسی جامع نتیجے کے بغیر ختم ہوئے تو پہلے سے کشیدہ تعلقات میں اور بھی تلخی آنے کا اندیشہ ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور یہ اگلی رپورٹ کشمیر کے ہی بارے میں ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی تنظیموں نے ایک رپورٹ پیش کی ہے جس میں اعداد و شمار کے ساتھ یہ ثابت کیا گیا ہے کہ کشمیر وہ واحد خطہ ہے جہاں سب سے زیادہ فوجی موجود ہیں۔ رپورٹ میں 1000 سے زائد معاملوں کی تفتیش کے بعد بھارتی فوج، نیم فوجی اداروں اور پولیس کے ایسے 972 افسروں اور اہلکاروں کے نام مشتہر کیے گئے ہیں جن پر حراستی قتل، جنسی زیادتی، جسمانی اذیتیں دینے اور دوسرے جرائم کا الزام ہے۔ اس رپورٹ کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں پیش کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور۔
زحمت کے دوران یہ پہلا موقع ہے کہ انسانی حقوق کے لیے سرگرم مقامی گروپوں نے 800 صفحات پر مشتمل ایک زخیم رپورٹ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں پیش کرنے کا اعلان کیا ہے۔ رپورٹ کا عنوان ہے تشدد کے خد و خال، کشمیر میں انڈین سٹیٹ۔ اس رپورٹ کو کئی تنظیموں کے اتحاد، کوالیشن آف سول سوسائٹیز یا سی سی ایس نے 2 سال میں تیار کیا ہے۔ آج یہاں ایک تقریب کے دوران اس رپورٹ کو جاری کیا گیا۔ رپورٹ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے 1080 واقعات کی نجی تفتیش کی گئی ہے، جس کے بعد فوج، نیم فوجی اداروں اور پولیس کے 972 افسروں اور اہلکاروں کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب قرار دیا گیا ہے۔ گوتم نولکھا اور کارتک مروکٹلا سمیت کئی بھارتی شہریوں نے اس رپورٹ کی تیاری میں سی سی ایس کا تعاون کیا ہے۔ کارتک مروکٹلا نے رپورٹ کی اہمیت کے بارے میں بی بی سی کو بتایا۔
ہم جا رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس، ان دا پاسٹ ایز ویل ہم وہاں گئے تھے، لیکن اس بار ہم بہت اسپیسیفکلی یو این سیکورٹی کاؤنسل کو اپروچ کر رہے ہیں کہ وہ دا سچویشن جو جموں کشمیر میں ہے، جو کرائم جموں کشمیر میں ہوئے ہیں، یہ پورا سچویشن وہ ریفر کرے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ
میں۔ تقریب میں موجود کئی طلبہ و طالبات نے توقع ظاہر کی کہ اس بار عالمی ادارے ضرور کشمیر میں ہوئی زیادتیوں پر اپنا رد عمل پیش کریں گے۔
تو یو این جیسے ہیں یا باقی جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں تو ان کا یقیناً ایک اثر پڑتا ہے، اور یہ دنیا بھر میں یہ بات پہنچ جاتی ہے کہ کشمیر میں کانفلکٹ ہے، کشمیر ایک مسئلہ ہے جسے حل کرنا لازمی ہے۔
ایسے کیسز کا ایک سالڈ پروف ہونا چاہیے، ڈاکیومینٹڈ ہونے چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوں، یا تب جا کر ہم کل کو کلیم کر سکتے ہیں کہ جتنا آج تک ہم نے سہا ہے اس کے لیے ہمیں جسٹس چاہیے۔
دیکھیے یہ ایک پروسیس ہے، ابھی تو مطلب ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ مطلب ابریبلی کچھ اثر ہوگا، بٹ ہمیں اپنی طریقے سے کوئی کوشش کرنی ہے تاکہ ایونچولی کچھ نہ کچھ ہو جائے۔
رپورٹ میں عالمی اداروں، خصوصاً اقوام متحدہ سے اپیل کی گئی ہے کہ سلامتی کونسل میں مستقل رکنیت کے بھارتی مطالبے پر فیصلہ کرتے وقت کشمیر میں ہوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بھی خاطر میں لایا جائے۔ کیا واقعی اقوام متحدہ اس رپورٹ کو خاطر میں لائے گا؟ میں نے پوچھا سی سی ایس کے سربراہ پرویز امروز سے۔
لیکن اگر انڈیا داؤد ابراہیم کے پیچھے پڑی ہے، اگر وچ از رائٹ، اگر ایف ایس کمیٹڈ دی کرائمز، تو جنہوں نے یہاں ماس کرائمز کیے ہیں تو دے ٹو بی ٹیکن ٹو جسٹس نا۔ یہ تو ایک ایفرٹ ہے، مے بی وی فیل، آئی مین دی فرسٹ ایفرٹ، بیکاز ویری جائیگنٹک ٹاسک کے آپ سیکیورٹی کونسل میں پیش، وہ ایک گورنمنٹل لیول پہ ایک بڑا، بٹ ایک ایفرٹ ہم کر رہے ہیں۔
گزشتہ 15 برس سے سی سی ایس کشمیر میں ہوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق کئی رپورٹیں شائع کر چکی ہے، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ کشمیر میں فوج اور دوسری فورسز کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق اعداد شمار، نقشے اور خاکے پیش کیے گئے ہیں۔ اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کشمیر میں 4.5 لاکھ سے زائد افواج اور 2.5 لاکھ کے قریب نیم فوجی اہلکار تعینات ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 22 اضلاع میں ملٹری انٹیلیجنس کے 1781 جبکہ انٹیلیجنس بیورو اور را کے 920 جاسوس سرگرم ہیں۔ زیادتیوں میں ملوث قرار دیے گئے افسروں اور اہلکاروں سے متعلق عالمی برادری سے اپیل کی گئی ہے کہ ان افراد کے بین الاقوامی سفر پر پابندی عائد کی جائے اور انہیں قیام امن کی عالمی فورس کا حصہ بھی نہ بنایا جائے۔ اقوام متحدہ سے اپیل کی گئی ہے کہ کشمیر کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اقوام متحدہ کے مبصرین کو کشمیر آنے کی اجازت دینے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالا جائے۔ قابل ذکر ہے کہ 2010 میں کپواڑا میں ہوئے ایک فرضی تصادم میں 3 عام شہریوں کے قتل کی پاداش میں فوج نے 6 اہلکاروں کا کورٹ مارشل کر کے انہیں عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ تاہم انسانی حقوق کے اداروں نے فوجی عدالت میں کیے گئے اس فیصلے کو ناقص انصاف سے تعبیر کیا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
ہمارے نام نگار، قریا قریا، گاؤں گاؤں۔
رحیم یار خان نے لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
ہمارے نام نگار،
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور۔
آسٹریلوی وکٹ کیپر بریڈ ہیڈن نے بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں یہ اعلان کرتے وقت ان کے ساتھ ان کی 4 سالہ بیٹی بھی موجود تھیں، جن کے لندن میں علاج کے موقع پر بریڈ ہیڈن نے ایشز سیریز کے لارڈز ٹیسٹ میچ سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ تاہم اس کے بعد سلیکٹرز نے انہیں ٹیم میں دوبارہ شامل نہیں کیا۔ بریڈ ہیڈن کا کہنا ہے کہ جس انداز سے ان کا کریئر ختم ہوا ہے اس پر انہیں کوئی افسوس نہیں ہے۔ انہوں نے 66 ٹیسٹ میچوں میں آسٹریلیا کی نمائندگی کی اور 3000 سے زائد رنز بنانے کے ساتھ ساتھ وکٹوں کے پیچھے 270 شکار کیے۔
رونی فار انگلینڈ ہسٹری فرام دی پینلٹی سپاٹ، رائٹ فور اٹ، اینڈ ہی بلاسٹس اٹ ہائی انٹو دی نیٹ، ا برائلینٹلی ٹیکن پینلٹی بائی وین رونی۔
وین رونی بین الاقوامی فٹ بال میں 50 گول مکمل کرنے والے انگلینڈ کے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ رونی نے گول کی نصف سینچری انگلینڈ اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان ویمبلے میں کھیلے گئے یورو فٹ بال کوالیفائر میں مکمل کی۔ یہ میچ انگلینڈ نے 2 گول سے جیتا۔ سر بابی چارلٹن، جن کا ریکارڈ رونی نے توڑا ہے، کہتے ہیں کہ انہیں یقین ہے کہ رونی آنے والے دنوں میں مزید گول کریں گے۔ انگلینڈ کے کپتان آئین مارگن کا کہنا ہے کہ تیسرے ون ڈے میں ان کے اسپنرز معین علی اور عادل رشید نے متاثر کن کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور کنڈیشنز کا پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ انگلینڈ کی 93 رنز کی اس جیت میں معین علی کی 3 اور عادل رشید کی 2 وکٹوں کے علاوہ ٹیلر کی پہلی ون ڈے سینچری نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ آئین مارگن کا کہنا ہے کہ ٹیلر کے لیے یہ آسان نہ تھا، کیونکہ وہ جو روٹ کی جگہ ٹیم میں آئے تھے، لیکن وہ بہت ہی اچھا کھیلے۔ عالمی نمبر 1 سرینا ولیمز اپنی بہن وینس ولیمز کو 6-2، 1-6 اور 6-3 سے ہرا کر یو ایس اوپن کے سیمی فائنل میں پہنچ گئیں۔ عالمی نمبر 1 نوویک جوکووچ سیمی فائنل میں دفاعی چیمپئن میرین چلچ سے مقابلہ کریں گے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور۔ برطانیہ کی ملکہ الزبتھ کو آج طویل ترین حکمرانی کا اعزاز حاصل ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ اعزاز برطانیہ کی ہی ملکہ وکٹوریا کو حاصل تھا۔ اس کی تفصیلات آپ کو پروگرام میں آگے چل کر سنوانے والے ہیں، لیکن یہاں پر سیربین اپنے نصف کو پہنچا۔ اب عالمی خبروں کی 6 سرخیاں پیش کریں گے احمد رضا۔
پاکستان نے کہا ہے کہ وہ خطے میں روایتی فوجی عدم توازن کے باعث زیادہ مؤثر چھوٹے ایٹمی ہتھیار بنانے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سرحدی کشیدگی کے مسئلے پر دونوں طرف کے سرحدی فورسز کے حکام کے درمیان نئی دلی میں بات چیت کا آغاز ہوا ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پولیس کہتی ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں مسلح حملوں میں 2 صحافتی کارکن مارے گئے ہیں۔ قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں حکام کے مطابق پچھلے 2 دنوں میں حکومت کے حامی 14 افراد کو مارا گیا ہے۔ یورپی کمیشن کے سربراہ نے یورپ میں پناہ گزینوں کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ انڈیا میں 1000 سے زیادہ مسلمان علماء نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف فتوے پر دستخط کیے ہیں، اور چین اور تھائی لینڈ کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ بینکاک کے ایک مقبرے پر بم حملے کا اہم ملزم چینی شہری ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت ہماری 6 سرخی ہیں۔ پناہ گزینوں کے بحران کے حل کے لیے ایک نئی حکمت عملی ترتیب دی جا رہی ہے۔ ہم بھی پروگرام میں آگے چل کر آپ کو اس کی تفصیلات سنوائیں گے، لیکن اس وقت ہم آپ کو یہ رپورٹ سنوانے والے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ برطانیہ کی ملکہ الزبتھ کو آج طویل ترین حکمرانی کا اعزاز حاصل ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ اعزاز برطانیہ کی ہی ملکہ وکٹوریا کو حاصل تھا۔ ملکہ الزبتھ دوم نے یہ اعزاز حاصل کرنے پر اندرون ملک اور بیرون ملک سے اپنے چاہنے والوں کے پیغامات پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ بی بی سی آن لائن کی رپورٹ پیش کریں گے غزنفر حیدر۔
89 سالہ ملکہ برطانیہ نے اسکاٹ لینڈ کی سرحد پر اپنے خطاب میں کہا کہ یہ وہ اعزاز ہے جس کے حصول کی آرزو انہوں نے کبھی نہیں کی تھی۔ ملک کے وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون نے ملکہ برطانیہ کی خدمات کو حقیقی معنوں میں عاجزانہ قرار دیا۔ ملکہ برطانیہ کا کہنا تھا کہ فطری طور پر طویل زندگی میں بہت سے سنگ میل عبور ہوتے ہیں اور میری زندگی بھی اس سے مستثنی نہیں رہی، مگر میں آپ سب کا اور بہت سے دوسروں کا جو کہ ملک میں موجود ہیں اور بیرون ملک ہیں محبت بھرے پیغامات پر شکریہ ادا کرتی ہوں۔ یہ معلوم نہیں کہ ملکہ کی طویل ترین حکمرانی کا اصل لمحہ کون سا ہے، کیونکہ ان کے والد جارج ششم کا انتقال 6 فروری 1952 کی صبح ہوا تھا۔ ملکہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہاؤس آف کامنز میں سرکاری کارروائی کو آدھے گھنٹے کے لیے معطل کیا گیا تاکہ وزیراعظم کیمرون اور اراکین پارلیمنٹ ملکہ کو خراج تحسین پیش کر سکیں۔ دوسری جانب بکنگم پیلس کی جانب سے ایک سرکاری تصویر بھی جاری کی گئی ہے جسے ملکہ کے نجی ملاقاتوں کے کمرے میں میری مکارٹنی نے کھینچا ہے۔ یہ وہ کمرہ ہے جہاں ملکہ ہر ہفتے وزیراعظم سے ملاقات کرتی ہیں اور مختلف ریاستوں اور حکومتوں کے سربراہان سے ملتی ہیں۔ اس وقت ملکہ اسکاٹ لینڈ میں اپنے نجی گھر میں گرمیوں کی چھٹیاں گزار رہی ہیں۔ ملکہ وکٹوریا نے 18 برس جبکہ ملکہ الزبتھ دوم نے 25 برس کی عمر میں ملکہ کا عہدہ سنبھالا تھا۔ ملکہ اسی بگھی پر بیٹھ کر پارلیمنٹ کی سالانہ تقریب کا افتتاح کرنے جاتی ہیں جو ملکہ وکٹوریا کے زیر استعمال تھی۔ ملکہ الزبتھ کامن ویلتھ کی سربراہ ہیں جس میں برطانیہ کے علاوہ برطانیہ کی سابق 15 نوآبادیاتی ریاستیں بھی شامل ہیں۔ برطانیہ میں بادشاہت کے خلاف ریپبلک گروہ کا کہنا ہے کہ ملکہ کا طویل اقتدار جشن منانے کی نہیں بلکہ اصلاحات کی وجہ ہے۔ ریپبلک گروہ کے چیف ایگزیکٹو گرام سمتھ کہتے ہیں کہ ملک کے لیے وقت آ گیا ہے کہ وہ مستقبل کو دیکھے اور شفاف انتخابات کے ذریعے پیش رو کا انتخاب کرے، کوئی ایسا جو حقیقی طور پر قوم کی ترجمانی کر سکے۔
بی بی سی آن لائن کی رپورٹ آپ نے غزنفر حیدر نہیں بلکہ ذیشان حیدر کی آواز میں سنی۔ یورپی کمیشن کے صدر نے یورپ کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ پناہ گزینوں کے مسئلے کو انسانی ہمدردی، وقار اور خلوص کی نگاہ سے دیکھیں، اور اگرچہ یورپی یونین بھی اتنی اچھی حالت میں نہیں ہے لیکن مشرق وسطی اور افریقہ کے کئی لوگ یورپ کو امید کی کرن اور استحکام کی جگہ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نازیہ گلزار کی زبانی۔
یورپی کمیشن کے صدر یون کلاڈ یونکر نے کہا ہے کہ پناہ گزینوں کا معاملہ یورپی یونین کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یورپی پارلیمان سے خطاب کے دوران انہوں نے تجویز دی کہ یورپی یونین کے رکن ممالک کو پابند کیا جائے کہ وہ 1,60,000 پناہ گزینوں کو آپس میں تقسیم کریں۔ انہوں نے مزید کہا،
ہم اٹلی، یونان اور ہنگری سے 1,20,000 مزید افراد کی منتقلی کے لیے دوسرا ہنگامی طریقہ تجویز کر رہے ہیں جس پر لازمی طور پر عمل کرنا ہوگا۔
یون کلاڈ یونکر نے کہا کہ قانون میں تبدیلی لا کر پناہ گزینوں کو کام کرنے کا حق دینا ضروری ہے۔
میں پناہ گزینوں کو ان درخواستوں کا فیصلہ ہونے تک کام کاج کرنے اور کمانے کی اجازت دینے کا سخت حامی ہوں۔ محنت مزدوری، کام کاج اور روزگار کا ہونا عزت و وقار کا معاملہ ہے۔ وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ اپنا کھویا ہوا وقار واپس چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے قومی قانون کو تبدیل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے تاکہ تارکین وطن کو یورپ پہنچنے کے بعد پہلے دن سے ہی روزگار مل سکے۔
arrival in Europe.
उधर जर्मनी की चांसलर एंगेला मेरिकल ने जर्मन पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि मिस्टर जुंकर की जानिब से दी जाने वाली तजावीज पर अमल अहम सिमत में कदम होगा. उन्होंने यूरोपीय यूनियन पर जोर दिया है कि वो तमाम पनाह गजीनों की यूरोपीय मुल्कों में तकसीम के लिए लाजमी कोटा
अपनाएं.
हमें ऐसे माहदे की जरूरत है जिस पर अमल दरामद और उसके तहत तकसीम रुकन मुल्कों पर लाजिम हो. मौजूदा हालात हमेशा नहीं रह सकते. अगर हम जॉन क्लॉड यूंकर की तजावीज मान लें तो हम एक कदम आगे बढ़ सकते हैं.
उधर सर्बिया के साथ हंगरी की सरहदी इलाकों में सैकड़ों पनाह गजीन पुलिस का हसार तोड़ने के बाद दारुल हुकूमत बुडापेस्ट पहुँचने की कोशिशों में है. हुकाम उन्हें सरहदी इलाके में ही रोककर उनका इंदराज करना चाहते हैं, लेकिन पनाह गजीनों की कोशिश है कि वो हंगरी के दारुल हुकूमत बुडापेस्ट पहुंचे, जहां से उन्हें जर्मनी और ऑस्ट्रिया जाने में आसानी होगी. यूरोप के अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भी मजीद शामी पनाह गजीनों को सहारा देने पर रजामंदी जाहिर की है, जो वहां पहले से मौजूद लगभग 18,000 पनाह गजीनों के अलावा होंगे. वजीर आजम टोनी एबट ने कहा,
Australia will resettle an additional 12,000 refugees from the Syria-Iraq conflict.
آسٹریلیا عراق اور شام کے تنازع کی وجہ سے نقل مکانی کرنے والے 12,000 مزید تارکین وطن کو اپنے یہاں پناہ دے گا. ان افراد کو مستقل سکونت فراہم کی جائے گی اور یہ لوگ اس سال امدادی پروگرام کے تحت آسٹریلیا پہنچنے والے 13,750 پناہ گزینوں کے علاوہ ہوں گے. آسٹریلیا کی جانب سے پناہ گزینوں کو جگہ دینے کے معاملے میں یہ بڑی اہم پیش رفت ہے اور موجودہ بحران میں اس کا یہ فراختی لانا رد عمل ہے.
حالیہ دنوں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے مشرق وسطی اور افریقہ سے جنگوں اور مسلح تنازعات کے باعث نقل مکانی کر کے یورپ کا رخ کیا ہے. جرمنی اور آسٹریلیا نے ان پناہ گزینوں کی میزبانی کی حامی بھری ہے، جبکہ بیشتر ممالک نے اس صورتحال پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی نازیہ گلزار. پاکستان چلتے ہیں، جہاں کے شہر کراچی میں 24 گھنٹوں کے دوران دو مسلح حملوں میں دو صحافتی کارکن ہلاک ہو گئے، جبکہ کل پشاور میں سرکاری ٹی وی سے منسلک ایک صحافی گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہو گئے. حکام کی جانب سے ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال میں بہتری کے دعووں کے باوجود صحافیوں پر حملوں میں تیزی آئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے، جانیے کراچی سے نامہ نگار شمائل خان کی اس رپورٹ میں.
پاکستان کے شہر کراچی کے علاقے نیو کراچی میں آج صبح ایک سینئر صحافی آفتاب عالم کو نامعلوم افراد نے گولی مار کر ہلاک کر دیا. علاقے کی پولیس کے ایک اہلکار فیصل نور نے بی بی سی کو واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
یہ آفتاب عالم ہے، یہ بچوں کو اسکول لینے کے لیے نکلا تھا اور ان کو دو موٹر سائیکل پہ انون لوگ آئے ہیں، ملزمان آئے ہیں، انہوں نے فائرنگ کی ہے، ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے ایک نے، اور 9 MM کے 3 MTs ملے ہیں موقع پہ.
عباسی شہید اسپتال کے ایم ایل او ذوالفقار کے مطابق آفتاب عالم کے سر پر گولی لگی تھی اور اسپتال پہنچنے تک وہ ہلاک ہو چکے تھے. 40 سالہ آفتاب عالم کئی سالوں تک نجی چینل جیو اور پھر سما سے منسلک رہے، تاہم تقریباً پچھلے ایک سال سے وہ کسی بھی میڈیا گروپ کے ساتھ کام کرنے کے بجائے ذاتی کاروبار کر رہے تھے. آفتاب عالم سے قبل گزشتہ روز ہی کراچی میں نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کی DSNG وین پر حملے میں ادارے کے ایک انجینئر ارشد علی جعفری ہلاک اور ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا تھا. تاہم کل ہی پشاور میں سرکاری ٹی وی PTV سے منسلک صحافی عبدالعظام شنواری کو حیات آباد کے علاقے میں نامعلوم افراد نے گولیاں ماری، واقعے میں وہ شدید زخمی ہوئے تھے. صحافیوں کی تنظیم کراچی یونین آف جرنلسٹ کے صدر جی ایم جمالی نے کراچی میں 24 گھنٹوں کے دوران دو صحافیوں کے قتل کی مذمت کی ہے. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ان واقعات کو میڈیا میں خوف و ہراس پھیلانے کی سازش قرار دیا.
اب یہ سمجھتے ہیں کہ صحافیوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے یہ گناونی سازش جاری ہے. وہ صحافی جو حکمرانوں کے اور ہر اس برائی کو اجاگر کرتے ہیں، حکمرانوں کے وہ کالے کرتوت عوام کو دکھاتے ہیں، جو عوام کو ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور آئندہ کے جو انتخابات ہوتے ہیں اس کا وہ تعین کرتے ہیں، اور پاکستان کے اس معاشی ہب کراچی میں صحافیوں کا قتل عام شروع کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے معاشی حق کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں.
دوسری جانب جیو ٹی وی سے منسلک سینئر صحافی مظہر عباس کہتے ہیں کہ صحافیوں پر حالیہ حملوں کے محرکات پر کوئی بھی بات کرنا قبل از وقت ہوگا.
دیکھیں، ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ یہ کسی پیٹرن کے تحت ہوا ہے، میڈیا ایز میڈیا ہاؤسز ٹارگیٹ ہے، انڈیویجل ٹارگیٹس ہیں، یہ کہنا ابھی بہت قبل از وقت ہے، اور اس کی تحقیقات جتنی جلدی ہو جائے اتنا بہتر ہے. رینجرز نے بھی اور پولیس نے بھی اس چیز کی یقین دہانی کرائی ہے کہ تفتیش جو ہے وہ اس کی ڈائریکشن ان کو سیٹ ہو گئی ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو اس آپریشن کے حوالے سے ایک دم دعوے کر دیے جاتے ہیں کہ آپریشن 70% کامیاب ہو گیا ہے, اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. دیکھنا چاہیے کہ واقعی آپریشن کامیاب ہوا ہے نہیں ہوا اور کتنا کرنا باقی ہے.
پاکستان میں صحافیوں پر حالیہ حملوں کے محرکات تو ابھی واضح نہیں ہوئے ہیں, لیکن کراچی میں ہونے والے حملوں کے بعد رینجرز اور پولیس نے جلد از جلد تفتیش مکمل کرنے اور ملزمان کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دلانے کا عہد کیا ہے. دوسری جانب صحافیوں کی تنظیم کراچی یونین آف جرنلسٹ نے صحافیوں پر حالیہ حملوں کے خلاف آج کراچی پریس کلب کے باہر مظاہرہ کیا ہے اور جلد ہی وزیر اعلی ہاؤس کے سامنے دھرنے کا اعلان بھی کیا ہے. شمائلہ خان, بی بی سی نیوز, کراچی.
پاکستان میں پولیو کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے حکومت کی جانب سے ایک مجوزہ بل پر آج کل مشاورت کی جا رہی ہے. اس بل میں پولیو کے قطرے نہ پلانے والے والدین کے لیے سزائیں اور اسے پیدائش کے سرٹیفکیٹ کے لیے لازمی قرار دینے جیسی تجاویز تو شامل ہیں, مگر فی الحال یہ تجاویز اسلام آباد تک محدود ہوں گی. پاکستان میں اس برس ابھی تک پولیو کے 32 کیسز سامنے آ چکے ہیں. اسلام آباد سے ہارون رشید کی رپورٹ.
18ویں آئینی ترمیم کے بعد تو جیسے وفاقی حکومت کا دائرہ اختیار اسلام آباد تک محدود ہو کر رہ گیا ہے. صوبوں کو اکثر وزارتوں کے دیے جانے کے بعد نہ صرف وفاقی وزارت داخلہ کچھ کرنے میں بعض اوقات بے بس دکھائی دیتی ہے, اسی طرح پولیو جیسے اہم ترین مسائل میں سے ایک پر بھی اگر وفاق قانون سازی کرنا چاہتا ہے تو محض اسلام آباد کی حد تک کر سکتا ہے. پولیو پر قابو پانے کے لیے وزیر اعظم کی فوکل پرسن سینیٹر عائشہ رضا فاروق کہتی ہیں کہ اس مجوزہ بل میں نہ صرف پولیو بلکہ دیگر بیماریوں کو بھی شامل کیا گیا ہے جن سے پیدائش کے فوراً بعد تھوڑی سی توجہ سے نمٹا جا سکتا ہے. سینیٹر عائشہ رضا نے اس نئے بل پر مزید روشنی کچھ یوں ڈالی.
تو پرسویسیو سائٹ پہ ہم نے اس کو لنک کرنا چاہا ہے اس بل کو ناگرا کی رجسٹریشن کے ساتھ, کہ آپ امیونائزیشن اپنے بچے کی کمپلیٹ کریں گے تو آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ ملے گا اور پھر اس کے بعد آپ اپنے بچے کی ویکسینیشن کارڈ کو ڈلیٹ کر کر اسکولس کو دیں, مدرسوں کو دیں. جو کیئر گیورز ریپیٹڈلی ریفیوز کریں گے, پہلے ہم چھوٹے فائنس ایشو ہوئے ہیں پھر وہ فائن بڑھتا ہے, اسی طرح جو اسکولز اور مدرسہ جب کہ بل پاس ہو جائے گا ان شاء اللہ تو ان کے لیے بھی ایک کیوریٹو سائز رکھنی پڑے گی. تو امید کرتے ہیں کہ اس بل کے تھرو ہم رویوں کو بدل پائیں گے.
تاہم ایک اہم پہلو جو ہر کوئی بھول جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے قبائلی علاقے وفاق کے اب بھی زیر انتظام ہیں, وہاں کے لیے بھی تو وفاقی حکومت اس طرز کی قانون سازی کر سکتی ہے. خیبر پختونخوا کے علاوہ قبائلی علاقوں سے سب سے زیادہ پولیو کے کیسز سامنے آتے رہے ہیں, لیکن لگتا ہے کہ وہاں کے حالات کی بہتری تک قبائلی علاقے وفاق کے لیے وجود ہی شاید نہیں رکھتے. صحت کے کئی اہم مسائل پر سرگرم ایک تنظیم کے سربراہ وجی اختر کہتے ہیں کہ ہمیں بطور ایک اسلامی معاشرے کے اپنے گریبان میں دیکھنا ہوگا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں.
پچھلے 10-15 سال پہلے ہم پولیو میں ہمارے فگرز 1000 میں غالباً جاتے تھے, 2000 کے نیچے آئے, بہت نیچے آئے, اور ہم نے ایک دفعہ بڑا باٹم ٹچ کیا تھا, 22-23 غالباً کیسز رہ گئے, پھر اس کے بعد ٹیک آف کیا. ناؤ الحمدللہ پھر واپس 30 کے قریب ہے. لاسٹ ایئر تقریباً 300 کیسز پولیو کے سامنے آئے. پنجاب میں اس وقت الحمدللہ غالباً کوئی کیس سامنے نہیں ہے. یہ بات یہاں پہ بڑی غور طلب ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جو اسلامی اقدار پہ یقین رکھتا ہے وہاں پہ تھوڑا سا خیال ضرور آتا ہے کہ کیا بات کیا ہے کہ ہم ہیلتھ میں اتنے پیچھے ہیں.
صحت چونکہ اب صوبائی معاملہ ہے لہٰذا سینیٹر عائشہ رضا فاروق کہتی ہیں کہ صوبوں سے انہوں نے اپنا مسودہ شیئر کیا ہے کہ وہ بھی اسے یا اس سے بہتر قانون بنا سکتے ہیں. مجوزہ بل کی جس میں بچوں کو پولیو کے قطرے نہ پلوانے والے والدین کے لیے قید اور جرمانے کی سزائیں تجویز کی گئی ہیں. خالق سینیٹر عائشہ کہتی ہیں,
یہ بل صرف اسلام آباد کے لیے ہے چونکہ یہ ہماری ایک لمیٹیشن تھی, ہم صوبوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا ہمیں اختیار دیں یا خود یہ والی ایسی لیجسلیشن, ہم نے تو کاپیز بھی شیئر کر دی ہیں, بالکل اسی طرح بے شک وہ لوگ لے آئیں دو ورڈز چینج کر کے اور اپنے صوبوں میں لائیں, کیونکہ ایک بیماری ایک شہر ایک ضلع تک محدود نہیں رہتی, وہ پھیلتی ہے جیسا کہ ہم نے پولیو کو بھی دیکھا.
پولیو سے متعلق ہونے والے اس اجلاس میں ایک تجویز یہ بھی سامنے آئی کہ والدین کے لیے سزائیں مزید سخت بنائی جائیں، جبکہ لازمی کمیونٹی سروس کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ اس بل پر مزید مشاورت کے لیے اجلاس ملک بھر میں آنے والے دنوں میں متوقع ہیں۔ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچستان کی ضلع کلات میں 6 ستمبر کو کچھ افراد کی تشدد زدہ لاشیں برآمد ہوئی تھیں۔ ان لاشوں کے بارے میں قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ کا اب ایک بیان سامنے آیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ان افراد کی شناخت ہو گئی ہے، انہیں ہلاکت سے قبل ضلع واشک سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم۔
بلوچ نیشنل موومنٹ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جن افراد کی لاشیں برآمد ہوئی تھیں ان کو 5 ستمبر کو ضلع واشک قلعہ کے راغے سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا۔ ان میں سے 4 افراد کی لاشیں 6 ستمبر کو ضلع کلات سے ملی تھیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہلاک کرنے کے بعد ان کی لاشیں ضلع کلات میں سوراب قلعہ کے کلغلی میں پھینک دی گئی تھیں۔ بیان میں ان افراد کو ہلاک کرنے کا الزام سیکورٹی فورسز پر عائد کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان افراد کو ایک آپریشن کے دوران لاپتہ کیا گیا تھا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس آپریشن میں راغے میں 2 درجن کے قریب گھروں کو بھی جلا دیا گیا۔ بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے سیکورٹی فورسز پر الزام کو سختی سے مسترد کیا ہے اور انہوں نے اسے قوم پرست جماعتوں کا بے بنیاد پروپگنڈا قرار دیا ہے۔
اس میں سیکورٹی فورسز بالکل اتنی ارریسپانسیبل اسٹیٹ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس طرح اٹھائیں اور ماریں، اور ہماری موجودہ حکومت کی یہ پالیسی کبھی نہیں رہی ہے۔ دیکھیے، ہمیشہ سے ان کے یہ پروپیگنڈا ٹول کا حصہ رہے ہیں اور یہ بالکل قوم پرست نہیں ہے، یہ دہشت گرد ہیں جو پاکستان کو وائلنس کے ذریعے خدا نہ خواستہ توڑنا چاہتے ہیں۔
دوسری جانب ایک اور قوم پرست جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی نے کہا ہے کہ آج افغانستان کے سردی علاقے اسپن بولدک میں بگٹی پناہ گزینوں کے کیمپ پر حملہ کیا گیا ہے۔ بی آر پی کے ترجمان کے مطابق اس حملے میں پائند خان بگٹی نامی ایک شخص ہلاک ہوا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہلاک ہونے والا شخص بی آر پی ڈیرہ بگٹی کے صدر کا بھائی تھا۔ اس واقعے کی افغان حکام سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ اسپن بولدک میں پناہ لینے والے بگٹی قبائل سے تعلق رکھنے والے یہ افراد سن 2006 میں افغانستان گئے تھے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمر شمسی، بی بی سی اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو۔
پاکستان نے کہا ہے کہ وہ خطے میں روایتی ہتھیاروں کے عدم توازن کے باعث زیادہ مؤثر چھوٹے ایٹمی ہتھیار بنانے کی اپنی پالیسی جاری رکھے گا۔ اس کی تفصیلات آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں، لیکن پروگرام کے ابتدا میں ہم نے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی تھی۔ اور اب چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پریس کلب کے سامنے ایک مظاہرہ ہوا جس میں وہ والدین شریک تھے جو مختلف نجی اسکولوں کی جانب سے بھاری ماہانہ فیسوں اور دوسری مدوں میں بے انتہا اضافی اخراجات کی وجہ سے بہت ہی پریشان ہیں۔ یہ سب کیا معاملہ ہے، سنیے اس بارے میں طاہر عمران کی تفصیلی رپورٹ۔
والدین اے ٹی ایم مشینیں نہیں ہیں، یہ نعرے اسلام آباد کے مختلف نجی اسکولوں میں پڑھنے والے طلباء کے والدین نے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرے کے دوران لگائے۔ یہ والدین ان اسکولوں کی جانب سے فیسوں اور دوسرے اخراجات میں بیجا اضافے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ یہ احتجاج صرف اسلام آباد ہی نہیں بلکہ لاہور اور کراچی کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی ہوا، جہاں جمع والدین اپنے بچوں کے اسکولوں کی فیسوں اور دوسرے مختلف اخراجات کی وجہ سے تنگ آ کر سڑکوں پر نکلنے پر مجبور نظر آئے۔ اسلام آباد میں مظاہرین کی نمائندہ عالیہ آغا نے اپنے مطالبات سامنے رکھتے ہوئے کہا،
پرائیویٹ اسکولز جو اس وقت انہوں نے سپٹمبر 2015 میں جو ٹیوشن فیس ریز کی ہے وہ 18% زیادہ ہے۔ اس ٹیوشن فیس کو پہلے بھی بہت مہنگی تھی لیکن اس وقت تو ناممکن ہے کہ اسے افورڈ کیا جائے. ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ فوراً ہی طور پہ ٹیوشن فیس ہے اسے کنٹرول کرے جی, جو انہوں نے 18% بڑھائے ہیں اس کو فوراً دیکھا جائے اور ڈائریکٹو دیا جائے کہ اسے روک دیں.
یہیں موجود ایک والد ذیشان احمد ملک نے اپنے 3 بچوں کے اخراجات کی تفصیل بتائی.
کیونکہ یہ نارملی 2 مہینے کی فی چارج کرتے ہیں جو کہ ایک سیلریڈ آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. منتھلی بل کرنے کے باوجود میرا پچھلے سال کا ایوریج منتھلی ایکسپینس 50,000 روپیز تھا جو کہ اس سال بڑھ کے تقریباً 62,000 ہو گیا ہے. ایون اف آئی رول آؤٹ آل دا تھنگز جو اسٹیشنری کی مد میں ہے یا اس کے علاوہ اینول چارجز کی مد میں, جس کا ریشنیل ہمیں آج تک نہ بتایا گیا ہے اور نہ ہی ہمیں پتا ہے, اور اسٹیشنری کے بارے میں کوئی کلیئرٹی نہیں آئی تھی کہ بکس, ہمیں یہ پتا تھا کہ ساری بکس یہاں سے پرووائڈ کی جاتی ہیں, بٹ لیٹر جب یہ سیشن اینڈ ہوا تو انہوں نے بکس جب واپس لی تو ہم نے کہا کہ آپ نے ہم سے پیسے لے لیے ان تمام کتابوں کے, اور جو کہ چھوٹی کلاسز میں دی نہیں جاتی, کتابیں ہوتی نہیں ہیں بٹ اسٹیشنری چارجز لیے جاتے ہیں, تو یہ کتابیں آپ کیوں واپس لے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بیسکلی یہ رینٹ تھا 18,000 روپیز یا 16,000 روپیز جو آپ کے بچے نے یوز کیا. تو میرا ان سے یہ سوال تھا کہ میری بیٹی گریڈ 2 میں ہے اور چھوٹا بیٹا بیٹی گریڈ 3 میں ہے, بیٹا گریڈ 2 میں ہے. فار اے نارمل پیرنٹ یہ ہوتا ہے کہ بیٹی جو کتابیں پڑھ کے گئی ہے اس نے کرایہ پے کیا, اگر وہ کرایہ نہ ہوتا کتابیں مجھے مل جاتی بیٹا وہی کتابیں پڑھتا, بٹ انہیں کتابوں کا 2 سالوں میں 36,000 سے 38,000 پہ صرف کرایہ پے کر رہا ہوں.
پرائیویٹ سکولوں پر نگرانی کا کام وفاقی حکومت کے کیپٹل ایڈمنسٹریشن اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن کے تحت کام کرنے والی پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ریگولیٹری اتھارٹی کے ذمے ہے. تاہم اس اتھارٹی کا تاحال کوئی چیئرمین مقرر نہیں کیا جا سکا. چونکہ ان دنوں پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ریگولیٹری اتھارٹی بغیر چیئرمین کے کام کر رہی ہے, تو اس کی نگرانی سینئر جوائنٹ سیکرٹری رخشندہ رحمان کے ذمے ہے, جنہوں نے اس سلسلے میں بی بی سی سے بات کرنے سے معذوری ظاہر کی. تاہم کیپٹل ایڈمنسٹریشن اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن یعنی کیڈ کے ترجمان ایڈیشنل سیکرٹری کیسر مجید ملک نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا.
جی, جو پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کا ایک چیئرمین ہوتا ہے اور 2 ان کے اتھارٹی کی جو کمپوزیشن ہے 2 ممبرز ہوتے ہیں. یہ ممبرز تو دونوں موجود ہیں لیکن چیئرمین پیرا جو ہے وہ پیرا کے ریکروٹمنٹ رولز کی کچھ انومیلی کی وجہ سے وہ ابھی تک ریگولر چیئرمین اپوائنٹ نہیں ہو سکا. کیڈ ڈویژن نے 3 دفعہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو ریکویسٹ بھی کی ہے کہ آپ کوئی ریگولر چیئرمین اپوائنٹ کریں, کیونکہ جب تک یہ اتھارٹی کمپلیٹ نہیں ہوتی تو بہت سارے فیصلے اور بہت ساری چیزیں پایا تکمیل تک پہنچ نہیں سکتی, اور وہ چیلنجبل بھی ہیں کورٹ میں. تقریباً مہینے کے اندر ہم یہ جو ریکروٹمنٹ رولز میں یہ انومیلی ہے وہ دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جہاں تک آپ نے فیس کی بات کی وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ ابھی تک پیرا کے رولز جو ہیں یہ ابھی تک اس طرح بنائے نہیں گئے تھے ڈیٹیل میں کہ ان کی فیس جو ہے وہ کس طرح مانیٹر کی جائے اور کس طرح, اور اسی طرح جو یہ رولز ہیں پیرا کے یہ بھی ابھی فائنل سٹیجز میں ہیں, اور اس میں ہم ضرور یہ کلاز ڈال رہے ہیں کہ فیس جو ہے گرمیوں کو چھٹیوں کا جو معاملہ ہے اس کو بھی ہم ریگولیٹ کرنے کے لیے فیسوں پہ ہم پابندی لگا رہے ہیں, اور اسی طرح ہم جو ہے جو ریگولر فیسوں میں انکریز کر رہے ہیں اس کو بھی کیپنگ کر رہے ہیں کہ اس ایک میکسیمم لیمٹ سے زیادہ وہ فیس نہ بڑھا سکیں.
دوسری جانب کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے گزشتہ مہینے سارے معاملے کی چھان بین کے لیے تحقیقات کا آغاز کیا, جس کے تحت وہ 2 معاملات میں ان سکولوں کے معاملات کی چھان بین کریں گے. مگر کمیشن کے ترجمان سے جب اس حوالے میں سوالات کیے گئے تو انہوں نے قانونی وجوہات کی بنا پر اس حوالے سے آن دا ریکارڈ بات کرنے سے معذوری ظاہر کی. نجی سکولوں کی جانب سے فیسوں میں ہر سال اضافے اور مختلف اخراجات کے حوالے سے تجزیہ کار سلیم سیٹھی نے کہا,
یہ تعلیم نے مشن کی جگہ جو ہے وہ کاروبار کی شکل اختیار کر لی ہے. ہوتا بھی ہے چلیں, لیکن ہر کاروبار جہاں جس ملک میں چلتا ہے کسی ضابطے اور قانون کے تحت چلتا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ایک ارور کاروبار بھی بن گیا ہے اور کوئی ضابطہ اور قانون بھی نہیں ہے, اور اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کسی گلی میں اسکول کھلتا ہے تو بہت ہو گیا, دوسرے رجسٹریشن کروا لی, اس کے بعد کوئی چیک نہیں ہے اس کے اوپر کہ وہ کیا کر رہا ہے. بڑے گروپس کی تو بات ہی اور ہے, اس ملک میں 2-3 بڑے گروپس ہیں جو کہ اپنی مرضی سے فیسیں بڑھاتی ہیں اور وہ ایسی بڑھائی ہیں کہ تقریباً اب یوں لگتا ہے جیسے آپ کا بچہ کسی فورن کنٹری میں پڑھ رہا ہو. یعنی اسکول کی فیس علیحدہ ہے منتھلی, تو سال کے کچھ چارجز علیحدہ ہیں, پھر درمیان میں سے مختلف چیزیں ہیں جو کہ جس کو سراسر ناانصافی آپ کہہ سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت جہاں نیشنل ایکشن پلان کے اور یہ ذکر کرتے ہیں تو یہاں بھی ایک بہت بڑی قانون سازی کی ضرورت ہے, آڈٹ کی ضرورت ہے. اور جو بلیک میلنگ پوزیشن میں خاص طور پہ یہ بڑے گروپ آئے ہیں اور جن کی دیکھا دیکھی, اگر کسی اسکول کی فیس مثال کے طور پہ 3,000 ہے اور یہ لوگ اپنی 15,000 اور 20,000 کر لیتے ہیں, وہ دوسرے کو بھی موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی فیس کو 10,000 کے اوپر لے جائیں. تو ان کا آڈٹ ہونا چاہیے کیونکہ اس وقت اس ملک میں دو چیزیں سب سے زیادہ پروفیٹیبل سمجھی جاتی ہیں, ایک ایٹریز اور دوسرا اسکولس, جس میں منافع کا لیول جو کہنے والے ہیں وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 80% کے قریب بن رہا ہے.
احتجاج کے بعد والدین کی نمائندہ عالیہ آغا نے کہا کہ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ اسکولوں کے دروازوں پر دھرنا دیں گے, اور اگر پھر بھی ان کی بات نہ مانی گئی تو تمام والدین اپنے بچوں کو اسکولوں سے ہٹانے پر مجبور ہوں گے. طاہر عمران, بی بی سی اسلام آباد.
اور طاہر عمران اس وقت ٹیلی فون لائن پر بھی ہمارے ساتھ ہیں. طاہر, میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ والدین کی مشکلات کا تو آپ نے بہت تفصیلی ذکر کیا اس رپورٹ میں, کیا آپ نے کسی نجی اسکول کی انتظامیہ سے اس بارے میں بات کی اور ان کا کیا موقف تھا؟
مہاپارا, میں نے اسلام آباد کے ایک پوش اسکول کی انتظامیہ جو مالک ہیں ان سے بات کی. میں نے دو تین جگہ ٹرائی کیا لیکن کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا. انہوں نے بھی صرف مجھے یہ کہا کہ لوگ جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارے اسکول کے یہ اخراجات ہیں, ہمارے اسکول کی یہ فیس ہے, تو وہ جب ہمارا اسکول میں آتے ہیں تو وہ یہ سائن کر کے آتے ہیں کہ یہ پیسے دینے ہیں انہوں نے, تو اب کس بات کا اعتراض ہے؟ جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ بڑھا رہی ہیں, بے جا بڑھا رہی ہیں اور اس کی کوئی لمٹ ہونی چاہیے, تو انہوں نے کہا جی ہمارے بھی خرچے ہوتے ہیں, ہمارے بھی باقی اخراجات ہیں کی بعد میں ہم خرچ کرنا چاہتی ہیں. اور جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا یہ کاروبار نہیں ہے, تو انہوں نے کہا ہم نے بھی پیسے کمانے ہیں اور ہم لوگوں نے بھی پیسے کما کے اسی کاروبار میں خرچ کرنے, ہم لوگوں نے کوئی اور کاروبار نہیں ہے جہاں سے ہمارے پاس پیسے آ رہے ہیں. تو اس بنیادی طور پہ ان کی بات سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ اپنی فیسوں کے اضافے کو جائز سمجھتی ہیں, اور وہ یہ کہتی ہیں کیونکہ انہوں نے مختلف ڈیولپمنٹ کے کام کرنے ہوتے ہیں تو وہ پیسہ انہوں نے خرچ کرنا ہوتا ہے.
اچھا طاہر, یہ بتائیے, آپ نے اس کا ذکر بھی کیا اپنی رپورٹ میں کہ یہ جو کمپٹیشن کمیشن ہے جو ایک سرکاری ادارہ ہے, یہ کن بنیادوں پر اپنی تحقیقات کر رہا ہے اور کیا اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے گا؟
اصل میں مہاپارا, یہ جتنے لوگ بھی ہیں ان سب کی طرف سے جو والدین کی طرف سے احتجاج شروع ہوا تھا, اس کے بعد جو اہم قدم سامنے آیا ہے وہ یہ کہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان جو نگرانی کا ادارہ ہے, یہ کمپٹیشن کو مسابقت کو برقرار رکھنے کا ادارہ ہے, اس نے تحقیقات کا اعلان کیا ہے جو 2010 کے کمپٹیشن ایکٹ کے تحت ہے. تو اس کی جو ایک کلاز ہے وہ یہ کہ کارٹل تو نہیں بنا لیے گئے, کیا ان اسکولوں نے مل جل کے آپس میں فکسنگ تو نہیں کر لی کہ ہم یہ فیس کریں گے, آپ بھی یہ کر لیں اور سارے دیکھا دیکھی کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ وہ اس چیز کی تحقیقات کریں گے کہ کیا ایک اسکول اپنا جو نام بن چکا ہوا ہے, یہ ایک اسکول کا گروپ جو ہے اس کا ایک نام بن چکا ہوا ہے, وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مارکیٹ کو ایک جانب لیڈ کرتا ہے, مارکیٹ کے اوپر منوپلائز کرتا ہے, اور یہ بہت سٹرونگ ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ آ رہے ہیں جو کہ اس بارے میں دینا چاہتے ہیں, انہوں نے اپنا نمبر بھی دیا ہے جس پہ لوگ فون کر کے ان کو مزید بتا سکتے ہیں. اور ماضی میں کمپٹیشن کمیشن نے اس طرح کے معاملات کا جب نوٹس لیا, جیسے حج کا کوٹا تھا سعودی ایئر لائنز اور پی آئی اے کا, اس میں انہوں نے فیصلہ کیا جس کے بعد پرائیویٹ ایئر لائنز بھی پاکستان میں حج کے لیے پرووائڈ کرتی ہیں. تو امید کی جا رہی ہے کہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان اگر کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے تو اسکول کے جو والدین, یہ بچے جو والدین ہیں پریشان, ان کی شاید کوئی تشفی ہو سکے گی.
طاہر عمران, بہت مختصراً یہ بتائیے گا کہ کیا وہاں کا لوکل میڈیا اس ایشو کو اٹھا رہا ہے؟
کچھ میڈیا کے ادارے اٹھا رہے ہیں کیونکہ آخر یہ جو بچے ہیں ان میں سے اکثر کے والدین ہمارے آپ کے سب کے دفتروں میں کام کرتے ہیں, تو میڈیا اٹھا رہا ہے لیکن اس سرگرمی سے نہیں اٹھا رہا, شاید اس کا بھی انٹرسٹ اس میں ڈیولپ نہیں ہوا.
اسلام آباد سے طاہر عمران, آپ کا بہت شکریہ. اور ہم یہ بات کر رہے تھے والدین کے مظاہرے کی جو نجی اسکولوں کی جانب سے بھاری ماہانہ فیسوں اور دوسری مدوں میں اضافی اخراجات کی وجہ سے بہت پریشان ہیں. اور ہم چلتے چلتے آپ کو یہ بتا دیں کہ اس وقت ہماری سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبر یہ ہے کہ جرمنی کو تاریخ وطن کی زیادہ ضرورت کیوں, اس کی تفصیل کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام ہر وقت آپ کے پاس ہے. ہم آپ سے اجازت لیں گے. سیربین اپنے اختتام کو پہنچ گیا. ایڈیٹر تھے سکلین امام اور پروڈیوسر تھیں نازیہ میمن. اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے لندن میں نک رینڈل نے اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ رہے عامر صدیق. ماہوارہ سفتر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے. آخر میں عالمی خبروں کی شہ سرخیوں کے ساتھ احمد رضا.
پاکستان کہتا ہے کہ وہ خطے میں روایتی فوجی عدم توازن کی وجہ سے زیادہ مؤثر چھوٹے ایٹمی ہتھیار بنانے کا سلسلہ جاری رکھے گا. پاکستان اور بھارت کے درمیان سرحدی کشیدگی کے مسئلے پر دونوں طرف کے سرحدی فورسز کے حکام کے درمیان نئی دلی میں بات چیت شروع ہوئی ہے. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پولیس کہتی ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں مسلح حملوں میں 2 صحافتی کارکن ہلاک ہوئے ہیں. قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں حکام کے مطابق پچھلے 2 دنوں میں حکومت کے حامی 14 افراد کو مارا گیا ہے. یورپی کمیشن کے سربراہ نے یورپ میں پناہ گزینوں کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک منصوبے کا اعلان کیا ہے. انڈیا میں 1000 سے زیادہ مسلمان علماء نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف فتوے پر دستخط کیے ہیں اور چین اور تھائی لینڈ کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ بینکاک کے ایک مقبرے پر بم حملے کا اہم ملزم چینی شہری ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.